الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں ہمارا دین کچھ نظریات پر مبنی ہے کچھ چیزوں کو ماننے پر مبنی ہے جنہیں ہم ایمان کہتے ہیں وہ چیزیں جنہیں ہم مانتے ہیں ان میں سب سے بنیادی تو اللہ کا ایمان ہے اللہ کو اپنا رب ماننا اپنا مالک تسلیم کرنا اور خود کو اس کی غلامی میں دے دینا اس پر 7 ماہ قبل 5 ماہ قبل تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے ایک دوسرے اعتبار سے ہمارا اہم ترین ایمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے اور ہمارا دین قانونی اعتبار سے اسی کا نام ہے کوئی شخص کتنا ہی بڑا موحد کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے حقوق اختیار میں لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط لازم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے لیکن ایک تیسرے زاویے سے دیکھیں تو مسلمان کا سب سے اہم عقیدہ آخرت ہے آخرت کیا ہے یہ تسلیم کرنا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ہم سب مر جائیں گے اور پھر ایک خاص وقت پر اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا زندہ کرے گا اور ہم اپنے مالک کے حضور پیش کر دیے جائیں گے جواب دہی کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور وہ ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ جس میں نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل حساب سے باہر ہوگا بلکہ کسی نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا اس نامہ اعمال میں موجود اور ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا یہاں تک کہ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے مجرموں کو گناہگاروں کو کہ وہ اس نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے لرز رہے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے مشفقین فیہ وَيَقُولُونَ اور کہیں گے مَا لِہٰذَا الْکِتَابِ یہ کیسا اعمال نامہ ہے
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها,
کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے بلکہ سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے.
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا,
اور جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو وہاں موجود پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام محاسبے کا, اس کو ہمارے دین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے, میں بڑا زور دے کر کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے, اس کی شان کا ذکر ہے, اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے, وہاں بھی تان جس بات پر جا کے ٹوٹے گی وہ آخرتی ہوگی. یہ بتانے کے بعد کہ زمین دیکھو, آسمان دیکھو, اللہ کی قدرتوں کو مشاہدہ کرو, آخر میں کیا بات کہی جائے گی کہ کیا یہ سب کچھ بنانے والا تمہیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اول تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سیرت النبی کے مطالعے کو سرے سے اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کم سے کم سیرت النبی کی کوئی ایک کتاب تو پڑھ لیں. بلکہ میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اس کا عزم لے کر اٹھیں کہ سیرت النبی کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں گے. لیکن کم سے کم اس قدر تو سیرت النبی کا علم میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جس بات کو ماننے سے کیا تھا وہ آخرت ہی کی بات تھی. آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, واہ صباہ کا نعرہ لگایا, ہائے وہ صبح جو کل آنے والی ہے. یہ ایک معروف انداز تھا مکے کا کہ جب کسی نے کوئی اہم اعلان کرنا ہو تو کسی اونچے مقام پر چڑھ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور اڑیا ہو کر یہ نعرہ لگاتا تھا, واہ صباہ, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. لوگ متوجہ ہو جاتے تھے. تو اس کا جو ولگر پہلو تھا تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنس کر دیا. ہاں, کوہ صفا پر یعنی پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے اور وا صباہ کا نعرہ آپ نے لگایا, لوگ جمع ہوئے, تو آپ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے فرمایا, لوگوں نے کہا کہ صادق اور امین پایا. آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا, اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے, کہ آپ نے کبھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, تو پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم سب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, زندہ کیے جاؤ گے, اور تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا. پہلی بات گویا کیا ہوئی, نبوت رسالت کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ آخرت. عام طور پر قرآن مجید میں سے جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات کا ذکر آتا ہے, لیکن ان پانچ آیات کے بعد جو اگلی تین آیات ہیں جن پر عام طور پر تذکرہ نہیں کیا جاتا, وہ بات اسی سے مکمل ہوتی ہے جن کی میں نے تلاوت کی ہے. کلا ان الانسان لیطغی, نہیں, انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. سرکشی انسان کی نیچر کا حصہ ہے, اس کی سرشت میں ہے. کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ اراہ استغنا, اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ ایک انسان کا تجرباتی علم ہے، آگ جلاتی ہے، اس علم میں کبھی اس سے کوتاہی ہو جائے، یہ بھول جائے، تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی بلکہ فوراً سزا ملتی ہے. یعنی ہر ایک کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن کبھی انسان بھول جائے اور کسی گرم گرم چیز کو ہاتھ لگا بیٹھے، ہاتھ تو فوراً جل جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بھول سے بھول کے لگ گیا تھا تو اب نہ جلے، جان بھول کے تو نہیں لگایا، ہاتھ جلتا ہے. بھول کر بھی انسان گرم گرم چائے یا کافی کا گھونٹ بھر لے تو زبان اور تالو تو جل جاتے ہیں. اور پھر جو محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، لیکن ایک اس کا اور علم بھی ہے. وہ علم کیا کہتا ہے؟ کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. لیکن اگر انسان بھول کر، کیا جان بھول کر بھی جھوٹ بولے تو اس کی زبان پر کچھ حالہ پڑتا ہے؟ کبھی اس کا ہونٹ جلا کہ ان ہونٹوں نے جھوٹ بک دیا؟ کبھی زبان جلی؟ کبھی تالو پہ زخم آیا؟ یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر وہ جھوٹ بولے تو ہوتا کچھ نہیں. اسے معلوم ہے کہ اگر وہ گلا سڑا کھانا کھائے گا تو پیٹ خراب ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، مڑوڑ ہوں گے، لوز موشن شروع ہو جائیں گے، وومٹنگ شروع ہو جائے گی، لیکن زبان کے چٹخارے میں کبھی انسان گرمی کے موسم میں کوئی بازاری چیز ریڈی سے لگی ہوئی کھا لیتا ہے چسکے کے طور پر تو پیٹ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج نصف شب کو ہسپتال ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ سبق سیکھ جاتا ہے انسان. لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ مال میرا نہیں، میرے بھائی کا ہے، اگر میں ہڑپ کر جاؤں تو کیا کبھی میرے پیٹ میں درد ہوا؟ بظاہر وہ مال مجھے رچ پس جاتا ہے، لہذا میں جری ہو جاتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی میں نے حرام کھایا تھا، بھائی کا مال ہڑپ کیا تھا، پہلے اس بھائی کا ہڑپ کیا تھا، اب اس بھائی کا بھی ہڑپ کر لیتا ہوں، ہوتا تو کچھ بھی نہیں. اسے کہا کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجا. اے انسان یاد رکھ، ان الى ربک الرجا، تجھے تیرے رب کے حضور لوٹایا جانا ہے، لوٹنا ہے تجھے اپنے رب کے حضور. قرآن مجید کوئی بھی مصحف آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کا کوئی صفحہ آپ کھولیں، اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قرآن مجید کا پیج آپ کو ایسا ملے گا جس میں اوپر سے نیچے تک آخرت کا تذکرہ نہ ہو. ممکن ہے آپ کو کوئی ایسا پیج مل جائے جہاں توحید کا ذکر نہ ہو، کوئی ایسا پیج مل جائے جس میں رسالت کا ذکر نہ ہو، لیکن قرآن مجید کے کسی بھی مصحف میں شاید ہی آپ کو ایسا کوئی صفحہ ملے، یقیناً نہیں ملے گا، جس میں آخرت کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ہو، براہ راست ذکر نہ ہو تو انڈائریکٹ ذکر ضرور ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور خبردار ہے. یہ جسٹ انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو شرارت کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور صرف اتنا کہہ دیتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں فارغ ہو جاؤں تمہاری خبر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ سمیع بصیر، یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. آخرت کی وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، وہ تمہاری ہر ہر حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے، پوچھے گا تم سے اس کے بارے میں۔ قرآن مجید میں جو صورتیں بعد میں نازل ہوئی، خاص طور پر مدنی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں آپ کو متفرق مضامین ملیں گے۔ کہیں آپ کو غزوہ بدر پر تبصرہ ملے گا سورہ انفال میں مثال کے طور پر، سورہ آل عمران میں جائیں گے تو کچھ رکوع غزوہ احد پر مل جائیں گے، پھر سورہ احزاب میں آپ کو غزوہ احزاب کا تذکرہ مل جائے گا، کہیں منافقت کا بیان شروع ہو جائے گا، متفرق متنوع مضامین ہوں گے۔ لیکن ایک تو ان میں ہر جگہ آپ کو بیچ بیچ میں سے وہ آخرت کی یاد دہانی جو ہے وہ پڑھنے کو ملتی رہے گی، لیکن مدنی مکی صورتیں وہ بھی خاص طور پر ابتدائی مکی صورتیں، یہ جو لیٹر مکی صورتیں ہیں ان میں آپ کو انباء الرسل کا بھی ایک بہت بڑا حصہ مل جائے گا، جیسے مدنی صورتوں میں سیرت النبی کے واقعات ڈسکس ہوتے ملیں گے، احکام ڈسکس ہوتے ملیں گے، لیٹر مکی صورتوں کے اندر انباء الرسل اور قصص النبیین ملے گی، سورہ یوسف آ گئی، سورہ قصص آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورہ طہٰ آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دو مختلف اسالیب سے، بیچ بیچ میں سے آخر اس کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان کے بارے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اصل مضمون ہی آخرت کا ہے۔ تیسویں پارے کو لے لیجئے، جتنی صورتیں آپ کو آخری یاد ہیں، موسٹلی مسلمانوں کو سورۃ الدحیٰ سے آنورڈ یاد ہوتا ہے، اصل مضمون کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا۔ اصل بات کیا ہے کہ تم واپس لاؤ جاؤ گے اور ہم تم سے حساب لیں گے۔ سورۃ تکاثر کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورۃ قاریہ کیا ہے؟ لمازہ کیا ہے؟ عصر کیا ہے؟ ایک ہی مضمون۔ اس کا آپ کو بہترین پروفائل ملے گا اس تیسرے بارے میں، آپ شروع سے شروع کریں۔ اما یتسالون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ کہ جس کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور ابو جہل اور ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی، اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، چل جائے گا پتہ تمہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا، فکر نہ کرو، دن آ رہا ہے۔ اس کے بعد بظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا، آسمان کو چھت نہیں بنایا، نیند کو باعث آرام نہیں بنایا، اور دن کو معاش کے لیے کھلا نہیں کیا؟ یہ سب باتیں کر کے پھر تان کہاں ٹوٹے گی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا بھی ایک دن مقرر ہے، یہ دنیا اس کی زیب و زینت، اس کی رانائیاں، یہ دن رات کا نظام یہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ پھر اہل جنت کا ذکر، اہل جہنم کا ذکر، اور پھر تان آخر میں جا کر پھر ختم کہاں ہوئی سورت؟
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا،
جب وہ قیامت کا منظر قائم ہوگا تو کافر حسرت کے ساتھ کہیں گے اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. مٹی کے ذرات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن مٹی کے ذرات کے لیے کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جبکہ انسان کے لیے حساب کتاب بھی ہے، جنت و دوزخ بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. یا لیتنی کنت ترابا،
سورت نازیات آ گئی، اس پہ پھر اللہ تعالی کی قدرتوں کا تذکرہ، اور ساتھ انسان اس کے پیرلل،
انتم اشد خلقا ام السماء،
بتاؤ تو صحیح، کیا آسمان کی تخلیق مشکل تھی یا تمہاری یا انسانوں؟ بتاؤ تو صحیح.
بنا اللہ نے آسمان کو بنایا، رفع سمکہ فسواہا،
اس کی چھت کو اونچا کر دیا، اور کتنا اونچا، ابھی تک انسان سارے راکٹوں کے باوجود، خوردبینوں دوربینوں کے باوجود یہ نہیں جان سکا کہ آسمان کتنا اونچا ہے. یہ پہلے آسمان کی بات ہے.
تو انتم اشد خلقا ام السماء، بنا رفع سمکہ فسواہا
واغتش لیلہا واخرج ضحاہا،
اس نے اس کی رات کو ڈھانپ دیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا،
اور پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کر دیا، پھر اس میں سے اس کا چارہ نکالا.
متاع لکم ولانعامکم،
تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے.
ایک دم، یعنی اس ڈسکرپشن کے بعد ایک دم، فیضا
جات تامت الکبرا،
تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا.
ایک تو یہ دنیا کا ہنگامہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
فیضا جات تامت الکبرا،
تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا یوم یتذکر الانسان ما سعا،
اس روز ہر شخص کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کن کن باتوں میں دوڑ دھوپ کی تھی، کن بچیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا.
فاما من تغا وآخر الحیات الدنیا،
تو جس نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، فاما من تغا،
جس نے بغاوت کی،
اور بغاوت کا ثبوت کیا دیا؟
وآخر الحیات الدنیا،
اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی.
یعنی زمین و آسمان کا بنانے والا، میرا اور آپ کا خالق و مالک،
وہ تو کہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خیر و ابقا ہے، بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی، ہمیشہ رہنے والی بھی. لیکن اگر کوئی شخص میرے فیصلے کے برعکس، رب العالمین کے فیصلے کے برعکس دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دیتا ہے،
فاما من تغا وآخر الحیات الدنیا، وہ باغی ہے.
فإن الجحیم ہی الماوا،
تو دہکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا.
واما من خاف مقام ربی،
ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا.
ونہ النفس عن الہوا،
اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روکے رکھا.
فإن الجنة هي المأوى،
جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی.
پھر سورہ عبس آ گئی،
یعنی ایک ہی مضمون ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں،
ایک ہی بات کو ہیمر کیا جا رہا ہے.
اس میں پھر
فیضا جات الصاخ،
تو جب وہ شور مچے گا،
یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. یعنی اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، بھائی کو تو بڑی آسانی سے انسان چھوڑ دیتا ہے، اور جب بیگم تشریف لے آتی ہے تو ماں کو بھی چھڑوا ہی دیتی ہے. باپ کو انسان بہت دیر تک اون کرتا ہے لیکن اس کو بھی چھوڑ ہی دیتا ہے، بیوی کو اور بچے کو گلے لگا کے رکھتا ہے، اور پھر جب ان کے درمیان بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو بیوی کو چھوڑتا ہے، بیٹے کو گلے لگاتا ہے. لیکن جب وہ شور مچے گا تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، ان سب کو ان سے انسان دور بھاگے گا. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ کہے گا، یہاں تو یہ فرمایا کہ کل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، اس دن ہر شخص کو ایک اور مصروفیت ہوگی، ایک اور انگیجمنٹ ہوگی کہ جو ان سب سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. دوسرے مقام پر فرمایا کہ انسان کہے گا کہ فدیے میں مجھ سے میرا بھائی لے لو، میری ماں لے لو، میرا باپ لے لو، میری بیوی لے لو، میرا بچہ لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو، مجھے جہنم سے بچا لو. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کانسیپٹ نہیں ہمارا بنتا. بے شمار واقعات جو ہیں، کچھ ان میں سے کہانیاں ہوں گی، کچھ حقائق ہوں گے. کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیمار ہوا، تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیمار کر دے، مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو صحت دے دے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا. یہ نہ بھی ہو، انسان بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے اپنی جاب بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں نہیں بچے کا علاج تو کروانا ہے، دفتر سے چھٹی نہیں ملتی تو یہ لے استعفیٰ حاضر ہے. یعنی ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن بیٹے کی جان بچانے کی فکر کرتا کہ نہیں کرتا. لیکن وہ ایسی ہولناک گھڑی ہوگی کہ انسان کہے گا کہ میرے بیٹے کو بھی لے لو، اس کو جہنم میں ڈال دو، لیکن مجھے بچا لو. اب اسلوب بدلنا شروع ہوا. سورت تکویر آ گئی، اذا الشمس کورت. اب یہاں کیا ہوا، یہاں بہت سی کنڈیشن بیان کرنے کے بعد جب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، واذا الموعودۃ سئلت، اور جب زندہ دفن کی گئی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ای ذنب قتلت، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی، زندہ دفن کی گئی تھی. مطلب کیا ہے کہ بہت سے جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر سنتے ہی انسان کی زبان پر آتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. انہی میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ کچھ درندہ صفت انسان یہ کام کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن ہر شریف آدمی کے دل میں یہ بات آتی تھی، زبان پر یہ بات آتی تھی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس نے اپنی لخت جگر کو زندہ دفن کر دیا. اور ایسے ایسے دلسوز واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے پاؤں پکڑتی رہی، فریادیں کرتی رہی، لیکن اس ظالم باپ کے دل میں رحم نہیں آیا اور اس نے اس کو زندہ دفن کر دیا. تو کہا گیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی. اگر بیٹی ہونا، لڑکی ہونا، عورت ہونا جرم تھا تو پھر تو میں نے بنایا تھا، تمہارا کیا قصور تھا. مطلب کیا ہے کہ زندہ دفن کیے جانے والوں کا محاسبہ ہوگا. یہ اب کیا ہے، ایک نئی بنیاد جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آخرت کو ماننے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. کہ وہ جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے نا کہ ایسے ظالموں کا محاسبہ ہونا چاہیے، ہاں ہوگا، ہم آخرت کا حشر کا میدان جو ہے اس میں عدالت لگائیں گے، ان سے پوچھیں گے، آؤ تم بھی مان لو آخرت کو. پھر سورہ انفطار آئی، وہاں ایک نئے اسلوب سے آخرت کا ذکر آیا. اِذ سما ان فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا پیچھے رکھا تھا کیا آگے بھیجا تھا.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم,
اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا.
یعنی ایک بہت بڑا دھوکا ہے.
اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, یہ مولویوں نے خام خواہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے پریشان کیا ہوا ہے, اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ, بڑے بڑے انٹلیکچوئل, وہ بھی بہ گئے اس میں. علامہ اقبال جیسا شخص ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے, جو بے عمل پہ بے رحمت وہ بے نیاز کرے. یہ انڈائریکٹلی آخرت کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کا انکار ہے. اگر آخرت اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے قوانین کو توڑنے کے لیے بنائی ہے تو پھر وہ ہنگامہ برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب اس مضمون کو ایڈریس کیا گیا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بڑا کریم ہے, لیکن تم اس دھوکے میں کیوں آ گئے. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ کہ جس نے تمہیں بنایا, فسواک پھر تمہاری نوک پلک سواری, فعدلک پھر تمہیں بیلنس کر دیا ہر اعتبار سے, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جیسا چاہا تمہاری صورت بنا دی, تمہاری صورتیں بنا دی. کلا بل تکذبون بالدین, نہیں یہ جو تمہارا پلی لینا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بڑا شکور ہے اور بڑا مہربان ہے, یہ اصل میں تم آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہو اس طرح سے. کلا بل تکذبون بالدین وانا علیکم لحافظین, حالانکہ اللہ نے تم پر نگہبان مقرر کیے ہیں, سپروائزر مقرر کیے ہیں, کرامن کاتبین, وہ باعزت فرشتے کے جو ہر چیز کو لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں, اس کو نوٹ کر رہے ہیں. پھر آگے چلیے, سورہ متففین آ گئی. اب یہی آخرت کا مضمون ایک اور اسلوب سے آیا. دیکھیے آج بھی دنیا میں جب ہم اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ دواؤں میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی ہمارے ملک میں, تو ہم کیا کہتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. اب قرآن مجید دیکھیے کیسے اس موضوع کو لیتا ہے. ویل للمطففین, خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے, ملاوٹ کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ کہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنہم یخسرون, لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں, یعنی لوگوں کو دینے کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کر لیتے ہیں. اب اس میں ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کی ہر صورت آ گئی. آپ نے ایک پروڈکٹ تیار تو خود کی لیکن اس پر لیبل کسی اور کمپنی کا لگا دیا, اس پر میڈ ان جاپان کا لیبل لگا دیا, کپڑا تیار خود کیا اس پر مور لگا دی میڈ ان چائنا کی, میڈ ان جاپان کی, تو یہ کیا دھوکہ کیا نا. قرآن مجید کیا کہتا ہے, لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں, یخسرون, اس میں سے کمی کر لیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں پتا نہیں ہے, ڈونٹ دے تھنک کہ وہ اٹھائے جائیں گے. اولئک انہم مبعوثون, کب, لیوم عظیم, ایک بڑے دن, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. اور پھر چلتے چلے جائیے تیسرے پارے میں,
یعنی ہر صورت میں آپ کو آخرت کے بیان کا ایک نیا اسلوب ملے گا، ایک نیا ڈھنگ ہوگا جس سے بات کی جائے گی، لوگوں کو قائل کرنے کا ایک نیا انداز ہوگا جس میں بات کی جائے گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا اہم ترین مضمون وہ آخرت کا مضمون ہے، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آخرت کا مضمون جب اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر انسان اس کے لیے بے شمار راستے اختیار کرتا ہے۔ یعنی کبھی تو یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی بات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے، کبھی شفاعت باطلہ کا تصور سامنے آ جاتا ہے، کہیں جیسے سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے نوازا ہے ایسے آخرت میں بھی نوازے گا۔ سورہ کہف کے پانچویں رکوع میں ہے نا وہ دو آدمیوں کا مکالمہ، تم یہاں بھی جوتیاں چٹکھارتے پھر رہے ہو وہاں بھی جوتیاں چٹکھارو گے، اول تو قیامت آئے گی نہیں، میرا یہ سارا پیرا فرنیلیا کبھی تباہ نہیں ہوگا، وما ظن الساعۃ قائمۃ، اور نہیں سمجھتا کہ قیامت شیامت آئے گی، ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے بہتر پاؤں گا۔ تو یہ قرآن مجید میں تھرو آؤٹ دا قرآن مجید آپ دیکھیے، اس کے کسی ایک پیج کا پروفائل لے لیجئے، اس کے کسی ایک سیگمنٹ کا پروفائل لے لیجئے، تو آپ کو اس میں سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا مضمون جب آخرت کا ملے گا۔ اور جب بھی دنیا میں بے راہ روی آئے گی تو سب سے پہلے جس موضوع کو چیلنج کیا جائے گا یا جس موضوع کو پسے پش ڈالا جائے گا وہ آخرت کا مضمون ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مجھے مرنا یاد ہو اور آخر میں اللہ کے حضور پیشی یاد ہو، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، تو پھر میں کبھی غلط راستے پر چل نہیں سکتا۔ یعنی اگر آخر پر ایمان ہو لیکن مرنا یاد نہ ہو پھر بھی گنجائش انسان نکال لیتا ہے، اچھا مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، لیکن اگر ساتھ مرنا بھی انسان کو یاد ہو کہ کیا جب کیا معلوم اس مسجد سے نکلنا ہی نصیب نہ ہو، اور ہمیں سے کوئی لے کے آیا ہے گارنٹی اس چیز کی؟ نہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے، نہ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے واپس جائیں گے۔ کون کس وقت بلا لیا جائے، اور جب بلاوا آ جائے گا پھر کسی کی مجال انکار تو بہت دور کی بات ہے، پسو پیش کی بھی گنجائش نہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں ہر وقت مستحضر رہیں تو پھر انسان راہ راست پر آتا ہے، ورنہ اگر ایمان باللہ ہوگا تو چور دروازہ انسان نکال لے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور آخرت کا ایمان پسے پچھ چلا گیا، ایمان بالرسالت فور فرنٹ پہ آ گیا تو چور دروازہ نکل آئے گا کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بات وہیں کی وہیں آ گئی۔ تو ایمان باللہ کا اپنا مقام، ایمان بالرسالت کا اپنا مقام، لیکن اگر ان دونوں کے اوپر بھی ایمان بالآخرت نہ ہو اور پھر ایمان بالآخرت کے ساتھ استحضار موت نہ ہو تو انسان کبھی رائے راست پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی آخرت کا ایمان اور موت کی یاد جاگونی کر دے، اور آپ سب حضرات کے دل میں بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔